बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، آج ہفتہ ہے خرداد کی، 21 جون 2011 اور ذوالقعدہ کی بھی 11 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب مجید خاموشی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سنیں گے پروگرام صبح امید، جو آج حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی طور پر ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے اچھروں کے، جو تاریخی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج 11 ذی القعدہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ وینزویلا کے صدر نے کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا دنیا میں ایک غیر نوآبادی یاتی نظام کے ظہور کے پیش رو ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالی سال 2022 اور 2023 کے لیے 95 کھرب حجم کا بجٹ پیش کر دیا ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نوپور شرما اور نوین جندال کی طرف سے شان رسالت میں گستاخی کے خلاف کل دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور گستاخوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وینزویلا کے صدر کا کہنا ہے کہ ایران اور وینزویلا دنیا میں ایک غیر نو آبادیاتی نظام کے ظہور کے پیش رو ہیں۔ ہسپانوی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے وینزویلا کے صدر نے کہا کہ ایران اور وینزویلا دنیا میں ایک نئے عالمی نظام کے ظہور کے علمبردار ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے دورے پر آئے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے ہسپانوی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ وینزویلا کے تعلقات باہمی تعاون پر استوار ہیں۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ایران اور وینزویلا کے درمیان بھائی چارہ اور یکجہتی مضبوط ہے، کیونکہ ہم اس جنگ میں ایک دوسرے کو شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مادورو نے وینزویلا کو تیل بھیجنے پر مبنی ایران کے اقدام کے بارے میں کہا کہ وینزویلا میں ایرانی جہاز کی آمد غیر معمولی تھی، اس وقت ہم نے امریکہ کی طرف سے مسلط کردہ اقتصادی دہشت گردی کی وجہ سے اپنی 4 ریفائنریز بند کر دی تھی، ہمارے پاس ایندھن نہیں تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پابندیوں کے درمیان وینزویلا کو تیل کی فراہمی میں ایران کا اقدام اس کے عوام کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام پر کوئی بھی اپنا زور نہیں چلا سکتا، اور تہران اپنے اصولی اور جائز موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ IAEA کی ایران مخالف قرارداد کے بارے میں صحافیوں کے مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد صہیونی حکومت کی شہ پر منظور کی گئی ہے۔ تاہم میں ہمیشہ کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات ایرانی قوم کو ترقی و پیش رفت سے نہیں روک سکتے، اور آخرکار محضور طاقتوں کو اس قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے صوبہ چہار محال و بختیاری میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم ارادوں کی جنگ میں ڈٹی ہوئی ہے، اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ صدر نے کہا کہ اس اعتراف کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایرانی قوم نے امریکہ کو شکست دینے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے۔ ایران نے مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے باوجود اس معاہدے کو باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور دیگر فریقوں کی جانب سے وعدوں کی تکمیل کی شرط پر اس معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھا، تاہم یورپی فریق اپنے وعدوں پر عمل نہ کر سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی شہونیوں کی غلام بن کر رہ گئی ہے، اور ایک ناجائز حکومت اس بین الاقوامی ادارے کو ناجائز طور پر استعمال کر رہی ہے اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایران اور آئی آئی اے کے ساتھ تہران کے مکمل تعاون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ایٹمی سمجھوتے کو تسلیم کیا اور آئی آئی اے کو معاہدے سے زیادہ نگرانی کرنے کی اجازت دی تاکہ اعتماد بحال ہو سکے، لیکن پھر بھی مغرب نے ایران کے خلاف الزام تراشی ترک نہیں کی۔ محمد اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے آئی آئی اے کے اضافی کیمروں کو بند کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے پہلی بار آئی آئی اے کے سامنے سی پی ایف اور اپنا پروگرام پیش کیا، لہذا آئی آئی اے کے منشور کے مطابق اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ایران کی تکنیکی مدد کرے، لیکن ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی اور تمام بین الاقوامی ادارے سہونیوں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اسرائیل کی دبکا فائل ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ڈرون طیاروں کی سیریز کی نقاب کشائی ایران کی طرف سے طاقت کا مظاہرہ تھا۔ عبوری صہیونی حکومت کی جاسوسی ایجنسیوں کی قریبی ایک ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ ایران کا خفیہ اڈہ تل ابیب کے لیے خطرہ بننے والے طاقتور ڈرون طیاروں سے لیس ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق زاگروس پہاڑوں کے قلب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خفیہ ڈرون اڈے کی نمائش کا مسئلہ اب بھی عبوری صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا لکھتا ہے کہ زاگروس پہاڑوں میں ایک خفیہ ڈرون اڈے میں 100 سے زائد ڈرون رکھے تھے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالی سال 2022 اور 2023 کے لیے 95 خرب حجم کا بجٹ پیش کر دیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کیا۔ تحریک انصاف حسب معمول ایوان کی کارروائی میں نہیں آئی اور اپوزیشن کی نشستیں خالی رہیں۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت میں وفاقی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے، لہذا ملکی معیشت کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں کو قوم کی وسیع تر حمایت حاصل ہے۔ وفاقی کابینہ نے نئے مالی سال کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اور پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلی قیادت کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مذکورہ عدالت نے شفقت محمود، یاسمین راشد، زبیر نیازی، محمود رشید کے علاوہ حماد اظہر، اعجاز چودھری، اسلم اقبال، مراد راز سمیت 12 رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ تاہم بعد ازاں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، شفقت محمود، حماد اظہر سمیت رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ گزشتہ ماہ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف لانگ مارچ کے بعد 42 فوجداری مقدمات درج کیے تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نوپور شرما اور نوین جندال کی طرف سے شان رسالت میں گستاخی کے خلاف کل دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور گستاخوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی جامع مسجد کے باہر کل نماز جمعہ کے بعد ہزاروں نمازیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بی جے پی کے ان لیڈروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کی۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پوسٹر بھی تھے جن پر نعرے درج تھے کہ نوپور شرما اور نوین جندال کو گرفتار کیا جائے۔ اور فلسطین میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے زور دے کر کہا ہے کہ الجزیرہ کی رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کا قتل جنگی جرم ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے فلسطین میں انسانی حقوق کے بارے میں کہا ہے کہ شیرین ابو عاقلہ کا قتل جنگی جرم ہے اور اس کی بھرپور اور آزادانہ تحقیقات ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، اہلی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتر آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ ہندوستان۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ایران کے تجزیہ نگار جناب محسن رضائی صاحب، اور ہندوستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر محسن رضائی صاحب سے جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی محسن رضائی صاحب، جناب رئیسی کے صدر بننے کے بعد کسی بھی وزیر خارجہ کا ایران کے کسی بھی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ، یا یوں کہا جائے کہ کسی اعلیٰ عہدیدار کا ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے، تو اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی اہمیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ہم پہ نوبے خودم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض
میکنم۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ آخر تک پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ ایران کے وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہندوستان ہے، اور یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ دورہ کئی لحاظ سے اہم ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے رہے ہیں، اور اعلیٰ جو حکام ہیں دونوں ملکوں کے وہ ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرتے رہے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان، ان کے درمیان جو عزم پایا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو سیاسی، سفارتی اور ثقافتی تعلقات ہیں، اسی طرح جو تجارتی تعلقات ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے، اور یہ کہ اس میں تین اہم باتیں، ایک یہ کہ اقتصادی تعلقات کو فروغ کیا جائے، اور دوسرے جو دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات ہیں ان کو فروغ دیا جائے، اور ساتھ ہی دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ اور یہ یاد ہے کہ پچھلے برسوں میں جو پچھلی حکومت کے درمیان جو ہمارے یعنی ایران اور ہندوستان کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے ہوا تھا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایران سے جو تیل ہم فروخت کریں گے وہ انڈین روپیز میں اس کی قیمت جو ہے وہ ہندوستان کو یہ سہولت دی تھی کہ وہ ادا کرے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کوشش کی تھی کہ ہندوستان سے جو اشیاء ایران آئیں گی ان کو ہم جو ہے بارڈر ٹریڈ سسٹم کے تحت جو ہے ان کا تصفیہ کریں گے، یعنی ان کی ادائیگی بارڈر سسٹم پر ہوگی۔ لہذا یہ کہ قبل اس کے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالتی، ہندوستان ایران کا بہت بڑا تیل کا خریدار تھا، اور اب ٹرمپ انتظامیہ کے چلے جانے کے بعد اب ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل اور اسی طرح ایران سے جو ہے وہ تیل خریدنے میں دلچسپی لے رہی ہے، تو ہم اس کو ہم ایران کے کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو مقامی کرنسی یا قومی کرنسی میں انجام دیں، اور ایران اس کے لیے پوری طرح سے پہلے بھی آمادگی کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک بندرگاہ ہے ایران کی چابہار، اس میں ہندوستان نے سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ ایک گولڈن گیٹ ہے ہندوستان کے لیے دنیا کے ساتھ تجارت کا، لہذا اب ہندوستان کی ضرورت ہے کہ وہ جو چابہار کا جو گولڈن گیٹ ہے تجارت کا اس کو مزید ترقی دے اور اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے، اور اس کے ذریعے سے افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے اپنی تجارت کو آگے بڑھائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چابہار کا پروجیکٹ ہے یہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ سینٹرل ایشیا بلکہ یورپ کے ساتھ بھی تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کے دورے کا تعلق ہے، وزیر خارجہ امیر عبداللہ ایان کے یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہندوستان اور ایران کے جو نظریات ہیں ان میں کافی حد تک ہاں مانگی پائی جاتی ہے۔ افغانستان کے ہماری مشترکہ سرحدیں ہیں، اور ہم افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعاون کو ترجیح دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ افغانستان میں استحکام قائم ہو، کیونکہ بدامنی اگر افغانستان میں ہوگی کہ اس کے نتیجے میں پوری دنیا متاثر ہوگی، اور امیر عبداللہ ایان صاحب کا جو دورہ ہے اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اعلی حکام کے ساتھ جو مشاورت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور دونوں ملکوں کے جو علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں نظریات ہیں ان میں مزید قربت پیدا ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت بھی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور اقتصادی جو معاملات ہیں ان کو فروغ دے گی، اور اقتصادی تعلقات دونوں ملکوں کے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس وقت پر واپس چلے جائیں گے جو ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار میں آنے سے پہلے تھے امریکہ میں، جس کے دب نتیجے میں دونوں ملکوں کی تجارت جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی، اور ہم جو ہیں وہ جو تعلقات ہیں تجارتی لین دین ہیں اس کو 30 سے 35 ارب ڈالر تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم افغانستان کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان
میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے سینئر اور صحافی و تجزیہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی کاظمی صاحب، موجودہ صورتحال میں ایران کے وزیر خارجہ کے دورے ہندوستان کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور ہندوستان ایک لمبے عرصے سے تاریخی دوست اور نزدیکی ملک رہے ہیں، اور گزشتہ کچھ دہائیوں میں کئی معاملات پر ایک جیسی فورن پالیسی ہے، اور اس وقت تازہ صورتحال میں افغانستان پر دونوں ملکوں کا نظریہ ایک ہی جیسا ہے، وہاں پر انکلوزیو حکومت ہو اور طالبان کی حکومت کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے یوکرین جنگ کے معاملے میں بھی کافی حد تک ایران اور ہندوستان کی پالیسی تقریباً ایک جیسی ہے، دونوں ملک جنگ بند کرنے پر، بات چیت پر دونوں مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو خاص بات یہ ہے وہ یہ کہ ایران ایک لمبے عرصے سے جس طرح سے اپنی فورن پالیسی کو آزادی سے آگے بڑھا رہا ہے. ابھی پچھلے کچھ مہینوں سے بھارت کے بھی جو وزیر خارجہ ہیں شنکر, انہوں نے اپنی فورن پالیسی کو ایک طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے نئی صورتحال کے ساتھ, خاص طور پر امریکہ کی افغانستان سے واپسی کے بعد اور یوکرین جنگ.
قاسمی صاحب, تو میں یہیں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2019 میں امریکی دباؤ میں جو ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا تھا ہندوستان نے, ظاہر ہے کہ دباؤ قبول کیا تھا, تو کیا اب اس دباؤ سے نکل چکا ہے اور آگے نہ کہے گا امریکہ یا دیگر طاقتوں کو ایران کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں؟
ابھی صورتحال کافی مثبت ہے اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں ہندوستان نے نہ صرف ایران سے تیل لینا بند کیا بلکہ اس سے کچھ اور برسوں پہلے چلا جائے تو جو ایران پاکستان بھارت کو جو گیس پائپ لائن آنے والی تھی اس سے بھی امریکہ کے دباؤ میں بھارت نے اپنے پیر واپس لیے تھے.
اب وزیر اعظم مودی نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا, ان کے اپنے الفاظ ہیں, کہ کورونا کی وجہ سے یہ تعلقات اور باہمی تعاون سست روی کا شکار ہو گئے تھے اور اب چونکہ کورونا وبا ختم ہو چکی ہے تو اب اس میں تیز رفتاری آئے گی, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آئندہ مہینوں اور برسوں میں چابہار یا دیگر جو معاملات ہیں ہندوستان کے ساتھ ایران کے یا ایران کے ساتھ ہندوستان کے, اس میں تیزی آئے گی؟
جی ہاں, مجھے اب تو امید نسبتاً اس لیے ہے کہ جن حالات میں ایران کے فورن منسٹر بھارت آئے, جس میں کچھ لوگوں کو شاید تھوڑا سا تکلف بھی تھا کہ ایسے حالات میں شاید نہیں آنا چاہیے تھا, پہلے کسی ملک کے وزیر خارجہ بھارت آئے اس احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں, تو ایک گرم جوشی جو دیکھی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ, وہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بیوروکریٹس اور جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں گے اور ایران کے ساتھ معاملات کو نسبتاً بہتر انداز میں آگے لے کر کے چلیں گے, مجھے ایسی امید ہے, کیونکہ حالات بدل رہے ہیں اور جس گرم جوشی سے ایران کے مہمان کا یہاں پر عزت دی گئی ہے اور ملاقاتیں کی گئی ہیں, میرا اپنا انداز ہے کہ حالات بہتر ہوں.
بہت شکریہ آپ کا محمد احمد کاظمی صاحب. جناب ڈاکٹر رضائی صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے, اور یہاں پر یہ بھی بتا دیتے چلیں کہ بمبئی میں ہندوستانی تاجروں سے بھی ایرانی وزیر خارجہ نے خطاب کیا, ان کے کنونشن سے ان کے اجلاس سے, اور ہندوستانی تاجروں اور صنعت کاروں کو باقاعدہ ایران میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور اس کا استقبال بھی کیا گیا, خیر مقدم بھی کیا گیا ہندوستانی تاجروں اور صنعت کاروں کی جانب سے. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, بہت شکریہ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منہ منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ مقام آیا زہ مقدر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
سامعین سلسلے وار پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین پروگرام کے آغاز میں ہم غریب القربا حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں
اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے ماں اے میرے ماں آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے ماں اے میرے ماں ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے میں تو کیا ہوں ہر فرض ہے دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے ماں اے میرے ماں.
سامعین, فرزند رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان عرب و عجم حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام 11 ذی القعدہ 148 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں اس دنیا میں تشریف لائے. امام رضا علیہ السلام کے علم کا اتنا شہرہ تھا کہ رضا کے ساتھ ساتھ آپ کو عالم آل محمد کے نام سے بھی شہرت حاصل تھی. آپ کا اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن ہے. سامعین, اسلامی جمہوریہ ایران میں 1 ذی القعدہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت باسعادت سے 11 ذی القعدہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت تک کے ایام کو عشرہ کرامت کے طور پر منایا جاتا ہے. سلطان عرب و عجم حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف شہروں, خاص طور سے مقدس شہروں مشہد اور قم کی سڑکوں اور تمام مقدس اور مذہبی مقامات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے, اور کورونا وائرس کی وجہ سے طبی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اور سماجی فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے شہدائی محفل میلاد اور جشن کے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں, اور علماء کرام اور ذاکرین عظام حضرت امام رضا علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں. سامعین, مشہد مقدس میں آسمان امامت و ولایت کے 8 درخشاں ستارے حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے حرم رضوی نور اور سرور اور جشن و خوشی میں ڈوبا ہوا ہے. ہر طرف جشن و سرور کا سما ہے. حرم مطہر کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ چراغاں کیا گیا ہے. ہر طرف نور ہی نور اور خوشی ہی خوشی ہے.
المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر, روز و شب شام و سحر, یہ وظیفہ ہے میرا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. گردش ایام میں گھر کر میں بالکل چور تھا, زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا. اس گھڑی مجھ کو تیرے, اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض لا علاج, دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج, وہ مریض لا دوا, وہ مریض لا دوا, در سے تیرے اچھا ہوا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا.
سامعین, ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس وہ الہی شخصیات ہیں جن کے ایام ولادت ہوں یا شہادت, ہم اہتمام اور وقار کے ساتھ ان کو مناتے ہیں, اور برملا اپنے ان مراکز عقیدت و مودت کی سیرت و کردار, ان کی ولادت تا شہادت اور بعد از شہادت ان کے مرقتہائے منور سے فیوز و برکات سمیٹنے اور ان مقامات مقدس سے پھوٹنے والے انوار عالی کو اجاگر کرتے ہوئے کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے. اگرچہ ہمارے ائمہ طاہرین اور معصومین پاک علیہ السلام میں سے اکثریت کے مدفن اور مزارات مقدس پر پہرے بٹھائے گئے ہیں اور عقیدت مندوں کے لیے ان مقدس مقامات سے اپنی مرادیں پانے میں رکاوٹیں موجود ہیں. پھر بھی جہاں جہاں یہ آزادی میسر ہے وہاں عوام اور خواص دن میں لاکھوں کی تعداد میں اپنی عقیدت کے پھول نچاور کرتے دکھائی دیتے ہیں. سب سے زیادہ پہرے تو مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں موجود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رسول اکرم، خانوادہ نبوت کے چراغوں، اصحاب با وفا کے مزارات ہیں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تمام حربوں کے باوجود امت کے قلوب سے ان ہستیوں کی محبت و عقیدت نہیں مٹائی جا سکتی. مٹانا تو درکنار، اسے کم بھی نہیں کیا جا سکتا. سامعین، امام ہشتم والی خراسان سلطان عرب و عجم حضرت امام رضا علیہ السلام، جن کا مرقد منور ایران کے شہر مشہد مقدس میں ہے، دنیا بھر سے عقیدت مندوں کو اپنی جانب جذب کرتا ہے. لوگ کھچے کھچے چلے آتے ہیں، اپنی حاجات اور امیدوں کو حضرت کے حضور پیش کرتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت سے سرفراز ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا بھر میں اس وقت تک موجود کسی بھی ہستی کے مزار سے سب سے بڑا مزار اقدس ہے، جو ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے. جدید و قدیم طرز تعمیر اور سہولیات سے آراستہ مرکز ہے. کہتے ہیں کہ اس مرکز منور کے وسائل، منصوبے، جائیداد، املاک، آمدن ایک الگ حکومت جیسے ہیں، جن سے لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں. سامعین، اگر ہم امام رضا علیہ السلام کے مرقد منور پر زائرین محترم کو پیش کیے جانے والے کھانے، جسے دسترخوان امام رضا کہا جاتا ہے، اس کا معیار، اس کو تیار کرنے والے خدام، اسے پیش کرنے والے خدام اور اس کو تناول فرمانے والے دنیا بھر کے خوش قسمت زائرین محترم کی سعادت و خوشبختی کا احساس کافی طلب موضوع ہے.
اللہم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النبی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى یا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزہ اطہر پر لوگوں کا جوق در جوق آنا 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلے اس روزہ اطہر کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہوتا. رات کے کسی بھی پہر چلے جائیں، عقیدت مند شہد کی مکھیوں کی طرح جوق در جوق امڑتے چلے نظر آئیں گے، جبکہ روحانی و عرفانی لطف کا ایک منظر واقعی دیدنی ہوتا ہے. جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو مرد و خواتین، جوان اور بچے، ہر عمر اور طبقے سے تعلق رکھنے والے نمازی باجماعت نماز کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بھی صحن میں ہونے والی نماز باجماعت میں اگلی صفوں میں جگہ مل جائے. سامعین، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کے مرقد منور سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ان کی سیرت عملی کو بھی دیکھنا چاہیے. اس سے آگہی کا سب سے بڑا لطف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شخصیت کی آگہی کے ساتھ بامعرفت ہو کر زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں تو آپ کی قلبی اور روحی کیفیت الگ سی ہوتی ہے، جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو. ویسے تو ہم نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے حضور دنیا کو گڑ گڑا کر دعا و مناجات کرتے، نوافل ادا کرتے، حاجات طلب کرتے، منتیں مانتے، عبادات اور نمازیں ادا کرتے دیکھا ہے، مگر سب سے زیادہ قابل دیدنی وہ منظر ہوتا ہے جب آپ کے دائیں بائیں بیٹھے کسی زائر کو بینائی مل جائے، کسی بہرے کے کان کھل جائے، کوئی معذور بغیر چھڑی کے چلنا شروع ہو جائے. عمومی طور پر یہ مناظر رات کے کسی پہر ہم شیخ حر عاملی کے مزار والے صحن میں دیکھتے تھے، جہاں زائرین کسی لمبی ڈوری سے جالی کے ساتھ خود کو باندھ کر عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی حاجات پیش کرتے ہیں. جنہیں بارگاہ عزدی سے منظوری ملتی ہے تو اس وقت لوگوں کا ہجوم اس معجزاتی کیفیت سے سرشار ہو کر جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ مناظر تو حقیر نے بارہا اپنی چشم نم سے دیکھے ہیں. سامعین، دنیا کے دوسرے ممالک، خاص طور سے عراق، شام، لبنان، پاکستان، ہندوستان، بحرین، یمن اور دیگر ملکوں کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے جشن و سرور کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اس مبارک موقع پر آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہم ایک بار پھر آپ کو یوم ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 خرداد، 11 ذی قعدہ اور 11 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ذی قعدہ سن 148 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تربیت آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور اس مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت سنبھالا، اور مامون کے ہاتھوں شہادت تک لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ کفر و شرک اور الہادی مکاتب فکر نیز درباری اسلام کے مقابلے میں حقیقی محمدی اسلام کی ترویج میں مصروف رہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک مشہد مقدس میں واقع ہے، جہاں ہر وقت آپ کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ گیارہ ذی قعدہ سن 336 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید کی بغداد میں ولادت ہوئی۔ انہوں نے علمی خاندان میں پرورش پائی، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد اس زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور پھر حوزہ علم نجف اشرف تشریف لے گئے۔ شیخ مفید کا ایک فکری اور علمی کام دوسرے مذاہب کے فقہا اور دانشوروں سے مناظرہ کرنا تھا۔ اس طرح آپ نے بہت سے افراد کو خرافات سے نجات دلائی اور انہیں اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا۔ بہت سے علماء نے آپ سے کسب فیض کیا ہے، جن میں اہم ترین شخصیت شیخ طوسی کی ہے۔ شیخ مفید نے 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں، جن میں الارشاد، الارکان اور اصول الفقہ بہت معروف ہیں۔ گیارہ جون سن 1855 عیسوی کو پہلی بار سائنسی طریقے سے سورج کی روشنی کا تجزیہ اور اس کے رنگوں کا تعین کیا گیا۔ فزکس کی جدید تحقیقات کی تاریخ میں یہ کارنامہ پہلی بار دو جرمن سائنسدانوں کرش ہوف اور بن سین نے انجام دیا۔ قوس قزح اپنے مختلف رنگوں، خوبصورتی اور کشش کے سبب ہمیشہ بنی نو انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ قوس قزح دراصل بادلوں میں موجود پانی کے قطرات کے ذریعے سورج کی روشنی کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ قوس قزح کے بارے میں قدیم ترین نظریہ ارسطو کا ہے، جس پر بعد میں دوسرے دانشوروں نے بھی توجہ دی۔ بو علی سینا، ابن حسم اور قطب الدین شیرازی وہ مسلمان دانشور ہیں جنہوں نے ارسطو کے نظریے کی اپنے اضافات کے ذریعے تکمیل کی، اور بالآخر جرمن سائنسداں کرش ہوف اور بن سین نے تجرباتی روشوں سے اس کو ثابت کیا۔ اکیس خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو تہران میں عام ہڑتال ہوئی۔ یہ ہڑتال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے خلاف اور 15 خرداد کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کی یاد میں کی گئی۔ ہڑتال اتنی شدید تھی کہ شاہی حکومت ہل کر رہ گئی۔ لوگوں نے بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور ہزاروں نہتے افراد کی شہادت پر شاہی حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ قم اور مشہد سمیت دوسرے شہروں سے اعلی پائے کے علماء دین اور اکابرین تہران آ کر حکومت پر دباؤ بڑھانے لگے۔ عراق کی دینی درسگاہوں اور مجتہدین کی طرف سے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا گیا، اور ایران کے ہر شہر میں احتجاج کی لہریں اٹھنے لگیں۔ بالآخر عوام اور علماء کے دباؤ کی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کیا گیا۔ اکیس خرداد سن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں نابینا افراد کے حقوق کے تحفظ اور رہنمائی کی انجمن کے بانی ڈاکٹر محمد خزائلی نے وفات پائی۔ وہ بچپن میں چیچک کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ نابینا افراد کے اسکول کے افتتاح کے بعد ڈاکٹر خزائلی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زبردست حافظے کی بنا پر علم مدارج تیزی سے طے کیے اور تہران یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر خزائلی کو انگریزی، فرانسیسی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی سطح پر بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقیه الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحنی سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما